ہفتہ 18 مارچ کے سیروین کے سامعین کو جاوید سمرو کا سلام پہنچے۔ پیرس کے ایک ایئرپورٹ پر فوجی سے مبینہ طور پر ہتھیار چھیننے کی کوشش کرنے والے شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یعنی شاہد کہتا ہے
اس نے ان کو گردن سے پکڑا ہوا تھا، اس کے پاس اسلحہ بھی تھا۔ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ سنجیدہ معاملہ ہے اور ہم وہاں سے ہٹ گئے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ فرانس میں حکام کا کہنا ہے کہ پیرس کے اورلی ہوائی اڈے پر ایک فوجی اہلکار سے بندوق چھیننے کی کوشش کرنے والے شخص کو گولی مار دی گئی ہے۔ واقعے کے بعد ہوائی اڈے کے بیشتر حصوں کو خالی کروا لیا گیا۔ واضح رہے کہ یہ پیرس کا دوسرا بڑا ہوائی اڈا ہے۔ پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ کہیں اس واقعے کا تعلق اس سے پہلے پیش آنے والے ایک اور واقعے سے تو نہیں ہے، جس میں پیرس کی ایک سڑک پر معمول کی چیکنگ کے دوران ایک پولیس آفیسر کو گولی مار کر زخمی کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی ایک اعلی اہلکار نے فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل کے رویے کو نسل پرستانہ قرار دینے کے بارے میں ایک رپورٹ کو واپس لینے کے لیے ادارے کی طرف سے دباؤ ڈالے جانے پر احتجاجاً اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تفصیل سنیے اسد علی سے۔
اسرائیل کے بارے میں یہ رپورٹ اقوام متحدہ کے مغربی ایشیا کے معاشی اور سماجی کمیشن کی طرف سے شائع کی گئی تھی، جس کی سربراہ اقوام متحدہ کی انڈر سیکرٹری ریما کیلاف تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلی رپورٹ تھی جس میں اسرائیل کو نسل پرست قرار دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوتریس نے اپنے آپ کو اس رپورٹ سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ رپورٹ اس کے مرتب کرنے والے کے خیالات کی عکاسی کرتی ہے۔ ریما کیلاف کا تعلق اردن سے ہے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں موجود ریما کیلاف نے بتایا کہ سیکرٹری جنرل ان پر رپورٹ واپس لینے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے، تاہم انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے۔
جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل نے امریکہ کے دورے کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان اس ملاقات کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس دوران نیٹو، تجارت اور داعش پر بات ہوئی۔ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔
جرمن چانسلر کے ساتھ ملاقات میں صدر ٹرمپ نے نیٹو کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کئی یورپی ممالک اپنے حصے کی رقم ادا نہیں کر رہے ہیں، جو کہ امریکہ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اینگلا مرکل کے ساتھ امریکی دورے پر سیمنز، شیفلر اور بی ایم ڈبلیو جیسی بڑی جرمن کمپنیوں کے اعلی عہدیدار بھی شامل تھے۔ خیال رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی مہم کے دوران امریکہ میں کار بنانے والی جرمن کمپنیوں پر اضافی ٹیکس نافذ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے مرکل کی شامی پناہ گزینوں کے بارے میں پالیسی پر بھی نکتہ چینی کی تھی۔
شام کے شہر ہومس میں باغیوں کے زیر قبضہ آخری علاقے سے انہیں نکال باہر کرنے کے لیے ایک کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ حکومت کے ساتھ ہوئے ایک معاہدے کے تحت 12,000 سے زیادہ افراد کو شام میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ مشرقی یورپ میں واقع بالٹک ریاستوں میں روسی جارحیت روکنے کے لیے نیٹو کے ایک بڑے مشن کے پہلے حصے کے طور پر 800 برطانوی فوجی دستے اسٹونیا پہنچ گئے ہیں۔ واضح رہے کہ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد سے یورپ میں یہ برطانیہ کی سب سے بڑی فوجی تعیناتی ہے۔ امریکہ کی سیکیورٹی ایجنسی دا این ایس اے کے ایک اعلی اہلکار کا کہنا ہے کہ برطانیہ کی خفیہ ایجنسی نے امریکی انتخابات کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کی جاسوسی کی۔ تفصیل کے ساتھ عبید مالک۔
این ایس اے کے نائب ڈائریکٹر رچرڈ لیجٹ نے کہا ہے کہ ان کے پاس اطلاعات ہیں کہ گزشتہ برس انتخابی مہم کے دوران برطانیہ کی خفیہ ایجنسی جی ایس ایچ کیو نے سابق امریکی صدر براک اوباما کی درخواست پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جاسوسی کی۔ سب سے پہلے یہ دعویٰ ٹیلی ویژن کے ایک تبصرہ نگار نے کیا اور پھر وائٹ ہاؤس نے اسے دہرایا۔ این ایس اے کے نائب ڈائریکٹر رچرڈ لیجٹ نے اسے مکمل بیوقوفی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کرنے سے برطانیہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہوگا۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال نومبر میں انتخابات کے بعد سے صدر ٹرمپ اور امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں کے درمیان کشیدگی پائی جاتی ہے۔
چین نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کے دیرینہ تنازع کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا ہے۔ گزشتہ روز چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ایک پریس بریفنگ میں چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے چین کا موقف باوصول اور واضح ہے۔ تفصیل کے ساتھ ناصیہ گلزار۔
اے ایف پی کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ کشمیر پر چین کا موقف اصولی اور واضح ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان اس تاریخی مسئلے کو دونوں فریقوں کی جانب سے مناسب طور پر مذاکرات اور کنسلٹنسی کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کے فروغ سے کشمیر کے مسئلے پر چین کے موقف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان کے درمیان دفاع، صنعت اور تجارت کے شعبوں میں معمول کا تعاون برقرار ہے۔
اور چین اور امریکہ کا کہنا ہے کہ جزیرہ نما کوریا میں صورتحال ایک نازک موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ بیجنگ میں مذاکرات کے بعد بات کرتے ہوئے امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ریکس ٹیلرسن کا کہنا تھا کہ چین نے شمالی کوریا کو جوہری پالیسی تبدیل کرنے پر مائل کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
آج شام سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
برطانیہ نے روس کی ممکنہ جارحیت کے مقابلے کے لیے 800 فوجی اسٹونیا میں تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور حیدرآباد سندھ سے ایک پروفیسر کی بیٹی جو کہ میڈیکل کی دوسرے سال کی طالبہ تھی، وہ کئی ہفتوں سے لاپتہ ہے۔ پولیس کہتی ہے کہ وہ شدت پسندوں سے جا ملی۔ تفصیل ذرا دیر میں آیا چاہتی ہے، لیکن پہلے فرانس، جہاں حکام کا کہنا ہے کہ پیرس کے اورلی ہوائی اڈے پر ایک فوجی اہلکار سے بندوق چھیننے کی کوشش کرنے والے شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ واقعہ کے بعد ہوائی اڈے کے بیشتر حصوں کو خالی کروا لیا گیا ہے، جبکہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے عملے کے ہمراہ سیکیورٹی اہلکاروں کی ہوائی اڈے پر کارروائی جاری ہے۔ یہ ہوائی اڈا پیرس کا دوسرا بڑا ہوائی اڈا ہے۔ تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے اس وقت پیرس سے براہ راست موجود ہیں صحافی واجو نرام نے۔ واجو، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اب تک کی تازہ ترین صورتحال ہے کیا؟
دیکھیے، اب فلائٹس کو ری اسٹیبلش کر دیا، ایئرپورٹ کافی دیر کے لیے بند رہا، اور اس آدمی کو جسے یہاں کے سولجرز، یہ پولیس کی بات نہیں تھی، وہ سولجرز کی بات تھی جنہوں نے ان کو مار ڈالا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیس کو اس بندے کے بارے میں پتا تھا، وہ ان کی ٹیررسٹ لسٹ کے اوپر تھا۔ اس کا نام دیا جا رہا ہے زیاد بی کر کے، اس کا پورا نام ریلیز نہیں کیا ابھی تک۔
زیاد بی ہے،
ہاں زیاد بی ان کا نام ہے۔ وہ 39 ایئرز کا ہے، مطلب کافی ایج میں بڑا ہے، اور اس کی جو ہسٹری ہے بہت بڑی، اس کی کرمنل ریکارڈ ہے جس میں ڈرگ آفینسز بھی ہے، رابری بھی ہے، اور طرح کی وائلنس بھی ہے۔ اور اس آدمی کے گھر کے اوپر پولیس نے 2015 میں، جب جنوری اور نومبر میں پیرس میں جو اٹیکس ہوئے تھے، اس کے کنیکشن میں اس آدمی کے گھر پہ چھاپا مارا تھا اور اس کے اوپر نگرانی رکھی تھی۔
مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس پہ نگرانی بھی رکھی ہوئی تھی اور اتنے وہ مقدمات اور کیسز میں مطلوب تھا یا ملوث تھا، تو پھر وہ اس طرح کی تیاری کر رہا تھا تو کسی کو پتہ نہیں چلا؟ کوئی اس پر، پولیس پر، انٹیلیجنس اداروں پر کوئی تنقید نہیں ہو رہی کہ ایک شخص آپ کے نگرانی میں ہو اور وہ اس طرح کا کام کرے؟
بالکل بالکل، بہت ہی سارے سوال اٹھ رہے ہیں۔ اور پولیس کا کہنا ہے، دیکھیے، وہ جو اس کی جو کرمنل ریکارڈ تھی، وہ رابری اور ڈاکے ڈالنے کا، چوری کرنے کا، اور ڈرگز بیچنے کے، اس طرح کے وہ اوفینسز میں ملا ہوا تھا۔ لیکن فرانس میں ایک اسپیشل ٹیررسٹ لسٹ ہے جس کو ایس لسٹ کہتے ہیں، اس لسٹ پر یہ آدمی نہیں تھا۔ تو وہ نگرانی میں تھا، لیکن اتنی زبردست اس پہ سرویلنس نہیں،
اسے عام سا ملزم یا مجرم سمجھتے ہوں گے، اور عام سا کوئی چور وغیرہ سمجھتے ہوں گے۔ لیکن یہ بتائیں جی، یہ بتائیں کہ جو آج کا یہ واقعہ ہوا ہے، اسے کیا وہاں کے حکام جو آفیشلز ہیں وہ کوئی ٹیررزم ریلیٹڈ کہہ رہے ہیں یا کوئی پاگل پن ہے؟
نہیں نہیں، بالکل ٹیررزم ریلیٹڈ کہہ رہے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کافی سارے جو لوگ ٹیررسٹ اٹیکس میں ملے ہوئے تھے، ان کے کافی لوگوں کے کرمنل ریکارڈ تھے۔ جیسے وہ کواشی بھائی تھے، احمدی کولی بالی، ان کے ساروں کے کہیں نہ کہیں کرمنل ریکارڈ تھے۔ اور ان کی جو ریڈیکلائزیشن ہوتی ہے، वो प्रिजन में काफी बार जब वो जेल में होते हैं तब उनकी रेडिकलाइजेशन होती है, क्योंकि ये जो इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कहते हैं आज तक तुम्हारी जिंदगी छोटे बड़े क्राइम में गई है, हम अब आपको शहीद होने का मौका दे रहे हैं, अल्लाह के नाम के तौर पे आप अपनी जान दे दो और इसकी वजह से आप मतलब एक दूसरी हाँ।
अच्छा ये बताएं वाजू के बहुत जल्द फ्रांस में सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसमें लपेन जो है मरी लपेन उनके काफी सपोर्ट की बात सामने आ रही है, तो इस तरह के वाकयात उस पर क्या असर डाल सकते हैं?
जाहिर है कि आज की जो घटना हुई है उसकी वजह से मारी लपेन को सहायता मिलेगी, वो तो सबसे पहले ही कह रही है कि इस्लामिक टेररिज्म जो है इसको हटाना है, उसका पूरा जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो इस्लाम के खिलाफ है, और यहाँ के जो इस्लामिक कम्युनिटी है जो यूरोप की सबसे बड़ी कम्युनिटी है, 6 मिलियन लोग हैं यहाँ पर जो इस्लामिक फेथ को प्रैक्टिस करते हैं, उनको आज ऐसे डर सा लग गया है कि हमें टारगेट बना दिया जा रहा है एक्सट्रीम राइट विंग पार्टीज ने।
पेरिस से वाजू नरामने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेटो इतिहाद की मशरकी सरहदों को मजबूत करने के लिए बरतानिया अपने 800 फौजी इस्टोनिया में तैनात कर रहा है। 120 फौजियों का इब्तदाई दस्ता इस्टोनिया पहुंच गया है जो वहां अपना हेडक्वार्टर कायम करेगा, जबकि बकिया फौजी अप्रैल में तैनात होंगे। बरतानवी वजीर दिफा का कहना है कि ये तैनाती मुमकिन रूसी जारहियत को रोकने का काम करेगी। बीबीसी के नामा नगारों के मरासलों का खुलासा सुनिए नाजिया गुलजार से।
برطانوی حکام کے مطابق استونیا میں برطانیہ کے فوجی دستے بھیجنے کا مقصد مشرقی یورپ میں واقع بالٹک ریاستوں میں روسی جارحیت کو روکنا ہے۔ برطانیہ کے وزیر دفاع سر مائیکل فیلن نے کہا ہے کہ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد سے یورپ میں برطانیہ کی یہ سب سے بڑی فوجی تعیناتی ہے۔ کرملن حکومت برطانیہ کی جانب سے ان فوجی دستوں کی تعیناتی کو ملکی سلامتی کے لیے ایک خطرہ قرار دے رہی ہے، جس پر برطانیہ کے سیکرٹری دفاع سر مائیکل فیلن نے اس فوجی تعیناتی یوناتی کے پیچھے کار فرما سوچ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا
This is the start of the biggest deployment since the end of the Cold War.
یہ سرد جنگ کے بعد نیٹو کے مشرقی حصے میں ٹینکوں اور ہتھیاروں سمیت برطانوی فوجی دستوں کی سب سے بڑی تعیناتی کا آغاز ہے، جو ہمارے اتحادیوں کو اس بات کا یقین دلائیں گے کہ وہ نیٹو کے اجتماعی دفاع اور ہر ممکن روسی جارحیت کو روکنے کے لیے تیار ہیں۔
ففتھ بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل مارک ولسن استونیا میں ان دستوں کی قیادت کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا مشن استونیا میں دفاعی فورس کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔
We're a multinational battle group comprising of British, French and Danish soldiers and officers.
ہم برطانوی، فرانسیسی اور ڈینش فوجیوں اور افسروں پر مشتمل ایک بین الاقوامی اتحاد ہیں۔ ہم ایک عسکری فوجی اتحاد ہیں اور ہمارے پاس مختلف اقسام کا اسلحہ ہے۔ ہمارے پاس ٹینک ہیں، جنگجو ہیں، اور جو صلاحیتیں فرانسیسی فوج کے پاس ہیں ہمارے پاس ان کا متبادل موجود ہے۔ ہم قابل بھروسہ اور قابل صلاحیت ہیں۔ ہمارا بنیادی مقصد نیٹو کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے، بات دراصل اجتماعی دفاع کی ہے۔
نامہ نگاروں کے مطابق فوجی دستوں میں موجود اہلکاروں کا کہنا ہے کہ وہ مختلف نوعیت کے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور حکومت برطانیہ اس بات سے مکمل طور پر آگاہ ہے کہ روس ان تعیناتیوں پر کسی طرح کی بھی غلط معلومات فراہم کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ان دستوں میں شامل ایک کیپٹن کہتے ہیں کہ یہ فوجی دستے ہر طرح کے چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس بات میں شک نہیں کہ سرحد پر خطرات موجود ہیں، لیکن ان دستوں میں موجود فوجی اہلکار حالات کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ ان دستوں کے ساتھ بکتر بند گاڑیوں اور ٹینکوں کی مدد بھی شامل ہے۔ استونیا اور روس کے درمیان کشیدگی میں یوکرین کے تنازع کے بعد سے اضافہ ہوا ہے۔ 2015 میں استونیا کی حکومت نے اپنی ملکی سلامتی کے دفاع کے لیے روس کے ساتھ اپنی مشرقی سرحد پر باڑ لگانے کا اعلان کیا تھا۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی نازیہ گلزار۔ اور برطانوی فوجیوں کی تعیناتی سے پیدا ہونے والی صورتحال پر میں نے بات کی برطانوی رکن یورپی پارلیمان اور لیبر پارٹی کے رکن افضل خان سے، اور پوچھا کہ روس سے کیا خطرات ہیں کہ یہ تعیناتی کی جا رہی ہے۔
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیزیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, کوئی نئی چیز نہیں ہے. جو برطانیہ ہے یہ یورپین یونین کے بھی ممبر ہیں اور اس کے ساتھ نیٹو کے بھی ممبر ہیں, اور نیٹو اور یورپین یونین کی سیکورٹی کی آئیڈیاز جو ہیں اس پہ بھی وارسو پیکٹ کے مطابق آپس میں کوپریشن کی چیزیں ہیں. دوسری جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ رشیا کی اسرٹیونیس وغیرہ کی جو باتیں ہوتی ہیں, تو وہ سچویشن یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنرلی خود یورپ کے اندر اور اسی طرح سیریا اور دوسری جگہوں پہ بھی کچھ چیزیں ہو رہے ہیں, تو اس کے ساتھ حکمت عملی ڈیفینس کی بھی ہوتی ہے تو یہ بھی کام کرتے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسی خطرے کی بات ہے, یہ میں تو یہی سمجھوں گا کہ بہتر ہے اس کو روٹین کی طرف ہی سمجھا جائے.
لیکن روٹین کی طرف اس لیے نہیں سمجھا جائے گا کیونکہ بہت عرصے سے اس طرح کی کوئی موو نہیں ہوئی تھی اور یہ اب ہو رہی ہے کافی عرصے کے بعد. مطلب دوسری جنگ کولڈ وار کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ برطانیہ اتنی بڑی تعداد میں فوجیوں کو بھیج رہے ہیں اسٹونیا یا کسی بھی ایسٹرن یورپین کنٹری میں. ہاں تو یہ تو ایک ایسکیلیشن ہے نا, یہ تو بڑھاوا ہے, اسے روٹین تو نہیں سمجھا جائے گا.
نہیں, آپ اس کو اس نظر سے بھی دیکھیں کہ جو ایسٹرن سائڈ کے ملک ہیں ان کے اندر بھی مختلف موومنٹس وغیرہ ہو رہی ہیں, اور وہ خود بہت سے دس کے قریب جو پچھلے دس سال کے قریب یہاں یورپین یونین کے اندر بھی آئے ہوئے ہیں, تو یہ چیزیں کو بھی نظر میں آپ کو رکھنا پڑے گا. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یوکرین کی طرف سے بھی کچھ چیزیں جو ہوئی ہیں تو اس کو بھی مد نظر رکھ رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایکچولی کوئی جنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہے.
اچھا, جنگ کا خطرہ نہیں ہے, لیکن جب
پروینٹیو سمجھ لے بات کو.
جی جی, لیکن اس سے پہلے جب روس کا یوکرین کے ساتھ ٹینشن چل رہی تھی لاسٹ ایئر یا اس سے پہلے ایک سال پہلے, تو اس میں روس کے ایسٹونیا کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہوئے تھے جس کا آپ نے خود بھی ذکر کیا. یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو زیادہ فوجی ہوں گے برطانیہ کے ایسٹرن بلاک میں, مشرقی بلاک میں نیٹو کے, تو کیا اس سے خطے میں اور کشیدگی اور ٹینشن نہیں بڑھے گی؟
نہیں, وہ تو اس طرف بڑھے گی نا اگر رشیا اس حالات کو اور زیادہ خراب کرنا چاہے. اس کے سامنے ہے کہ کچھ عرصے سے رشیا کے خلاف سینکشن بھی لگی ہوئی ہیں, اور اس کی بھی لنک اسی چیزوں سے ہے کہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں ان کی طرف سے. تو آئی تھنک میں اس کو پریونٹیو نقطۂ نظر سے ہی دیکھتا ہوں. اور دوسرا, اس کو کوئی زیادہ نمبر کی بھی بات نہ سمجھیں. ابھی دیکھیں 120 کے قریب موو ہو رہے ہیں, اور شور کریں گے تو میکسیمم نمبر جو ہے 800 ہے. ٹھیک ہے, دوسرے ملکوں کے بھی ہوں گے, وہ بھی ہوگا, بٹ آئی تھنک یہ چیزیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں.
اچھا, یہ بتائیں کہ جو ایسٹرن یورپ میں لوگ ہیں, جو عام پبلک ہے, جو وہ کس طرح دیکھتے ہیں اگر امریکہ کی یا برطانیہ کی یا نیٹو کی افواج میں اضافہ ہو ان کے ملکوں میں, تو عام لوگ کیسے دیکھتے ہیں اس پوری صورتحال کو؟
دیکھیں, ایسٹرن بلاک میں جنرلی جو رشیا کا نقطہ نظر ہے اس پہ ان کی پچھلی ہسٹری بھی ہے. یہ علاقہ جو ہے اس کو رشین انفلوئنس کے اندر سمجھا جاتا تھا, تو شاید اس کی بھی تھوڑی سی کشمش کا نقطہ ہے. رشیا یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا بیک یارڈ ہے اور یہ ای یو والے نیٹو والے یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن جو ماسلز ہیں جنرلی وہ تو ای یو کو سپورٹ کرتے ہیں, اور جو لیڈرشپ ہے میجارٹی وہاں کی وہی بھی یہی سمجھتی ہے کہ ای یو کے ساتھ ان کا فیوچر ہے.
یہ تھے برطانیہ کے رکن یورپی پارلیمان اور لیبر پارٹی کے رکن افضل خان. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر فون ٹیپ کیے جانے کے اپنے دعووں پر قائم رہتے ہوئے جرمن چانسلر اینگلا مرکل سے کہا ہے کہ کم از کم ہم دونوں میں کچھ تو قدر مشترک ہے. اطلاعات کے مطابق امریکی سابق صدر کے زیر انتظام کام کرنے والی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اینگلا مرکل کے فون کی نگرانی کی تھی, جس پر شدید رد عمل سامنے آیا تھا. تاہم ریپبلکن اور ڈیموکریٹک کانگریسی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے فون ٹیپ کیے جانے کے دعووں پر یقین نہیں ہے. تفصیلات کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے سلیم رضوی.
جرمن چانسلر اینگلا مرکل کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ یہ پہلی ملاقات تھی. اس ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے کئی اہم مسائل پر بات چیت کی, جن میں نیٹو, امریکہ اور جرمنی کے درمیان تجارت کے ساتھ ساتھ داعش سے نمٹنے کا مسئلہ اور یوکرین کے تنازع کے خاتمے سے متعلق مسائل بھی شامل تھے. جرمن چانسلر کے ساتھ ملاقات میں صدر ٹرمپ نے نیٹو کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کئی یورپی ممالک اپنے حصے کی رقم ادا نہیں کر رہے ہیں, جو کہ امریکہ کے ساتھ ناانصافی ہے. ٹرمپ نے جرمنی کی تعریف کی کہ اب جرمنی اپنے دفاعی بجٹ کا 2% نیٹو کو فراہم کرے گا۔ اینگلا مرکل کے امریکہ دورے کو اس لیے بھی بہت اہمیت دی جا رہی ہے کیونکہ ٹرمپ اور مرکل کے درمیان بعض مسائل پر اختلافات پائے جاتے ہیں اور ان اختلافات کے بارے میں دونوں نے کھل کر اظہار بھی کیا۔ صدر ٹرمپ نے ملاقات کے بعد اینگلا مرکل کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ تجارت میں جرمنی کو بہتر نتائج ملے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا اصرار تھا کہ وہ تجارت میں فتح نہیں بلکہ برابری چاہتے ہیں۔
I would say that the negotiators for Germany have done a far better job than the negotiators for the United States, but hopefully we can even it out. We don't want victory, we want fairness. All I want is fairness.
چانسلر مرکل نے ایک مترجم کے ذریعے کہا کہ ہم جو بھی معاہدے کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ برابری پر مبنی ہوتے ہیں اور دونوں فریقین کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔
I think it's only fair. That's the purpose of concluding agreements that both sides win.
اینگلا مرکل کے ساتھ امریکی دورے پر سیمنز، شائفلر اور بی ایم ڈبلیو جیسی بڑی جرمن کمپنیوں کے اعلی عہدیدار بھی شامل تھے۔ خیال رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی مہم کے دوران امریکہ میں کار بنانے والی جرمن کمپنیوں پر اضافی ٹیکس نافذ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اینگلا مرکل کی شامی پناہ گزینوں کے بارے میں پالیسی پر بھی نکتہ چینی کی تھی۔ صدر بننے کے بعد بھی جنوری میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جرمن چانسلر نے لاکھوں پناہ گزینوں کو جرمنی میں آنے کی اجازت دے کر تباہ کن غلطی کی ہے۔ اس کے رد عمل میں اینگلا مرکل نے کہا تھا کہ یورپ کو ٹرمپ سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ اپنی ذمہ داریاں خود سمجھتا ہے۔ جمعے کے روز ڈونلڈ ٹرمپ اور اینگلا مرکل کی مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران اس وقت ہال میں موجود کئی لوگ ہنس پڑے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اینگلا مرکل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فون ٹیپ کے مسئلے کا ذکر کیا۔
As far as wire tapping, I guess by this past administration, at least we have something in common, perhaps.
ٹرمپ نے کہا جہاں تک پچھلی انتظامیہ کے ہاتھوں وائر ٹیپ کا سوال ہے تو کم از کم ہم دونوں میں ایک بات تو مشترک ہے۔ ٹرمپ کے اس بیان پر اینگلا مرکل نے کوئی رد عمل تو نہیں دیا، بس انہوں نے صدر ٹرمپ کی جانب بظاہر حیرت سے نظر ڈالی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ برس پہلے ایڈورڈ سنوڈن نے امریکہ کی خفیہ ایجنسی این ایس اے یا قومی سلامتی ایجنسی کے کچھ راز افشا کیے تھے، جس میں یہ بھی شامل تھا کہ اوباما انتظامیہ نے جرمن چانسلر اینگلا مرکل کے سیل فون کی ٹیپنگ کی تھی، یعنی ان کی کالیں سنی جاتی تھیں۔ اس پر اینگلا مرکل نے اس وقت شدید غصے کا اظہار کیا تھا اور صدر براک اوباما نے اس معاملے میں فوراً اینگلا مرکل کے فون کی جاسوسی روکے جانے کا حکم دیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے امریکہ میں بھی ایک بحران کی سی کیفیت ہے، جب سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے امریکی صدر براک اوباما پر یہ الزامات لگائے ہیں کہ انہوں نے 2016 کی صدارت کے لیے انتخابی مہم کے دوران نیویارک میں واقع ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر اور انتخابی دفتر ٹرمپ ٹاور کے وائر ٹیپس کروائے تھے، لیکن انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اس سلسلے میں کسی وائر ٹیپ سے انکار کیا ہے۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
انڈیا کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے سخت گیر ہندو نظریات کے حامل رہنما یوگی آدتیہ ناتھ کو ریاست اتر پردیش کا وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی نے حالیہ اسمبلی انتخابات میں زبردست کامیابی حاصل کی تھی، جس کے بعد سے قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ آخر یو پی کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ یوگی آدتیہ ناتھ کو فائر برانڈ ہندو رہنما کہا جاتا ہے، جن کا تعلق گورکھ پور سے ہے۔ تفصیلات کے ساتھ دلی سے صلاح الدین۔
بھارتی جنتا پارٹی کا کہنا ہے کہ اس کی جماعت کے منتخب ہونے والے نئے ارکان اسمبلی نے متفقہ طور پر یوگی آدتیہ ناتھ کو وزیر اعلیٰ منتخب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز دوپہر بعد دارالحکومت لکھنؤ میں ان کی حلف برداری کی تقریب ہوگی، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی سمیت پارٹی کے سبھی سرکردہ رہنما شرکت کریں گے۔ اس کا اعلان بی جے پی کے سینئر رہنما اور مرکزی وزیر وینکیا نائیڈو نے کیا۔ وینکیا نائیڈو کا مزید کہنا تھا کہ یوگی آدتیہ ناتھ کے کہنے پر ریاستی صدر کیشو کمار موریا اور لکھنؤ کے میئر دنیش شرما کو نائب وزیراعلیٰ کا عہدہ سونپا گیا ہے۔ مسٹر نائیڈو نے بتایا کہ کابینہ کا انتخاب خود وزیراعلیٰ حلف لینے کے بعد کریں گے۔ یوگی آدتیہ ناتھ فی الحال شہر گورکھ پور سے پانچویں بار رکن پارلیمان ہیں۔ وہ گورکھ پور کے معروف مندر گورکھ ناتھ مٹھ کے مہنت یعنی سربراہ بھی ہیں، لیکن سیاست میں یوگی آدتیہ ناتھ کی شناخت ایک فائر برانڈ ہندو رہنما کی رہی ہے۔ وہ مسلمانوں کے تعلق سے اپنے متنازع بیانات کے لیے مشہور ہیں، جن کی ایک طویل فہرست ہے۔ وہ سخت گیر ہندو نظریاتی تنظیم آر ایس ایس کے نظریات سے کافی قریب مانے جاتے ہیں۔ گزشتہ برس مارچ میں گورکھ ناتھ مندر میں ہونے والے ایک اجلاس میں آر ایس ایس کے بڑے رہنما بھی موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں ہی یوگی آدتیہ ناتھ کو وزیر اعلیٰ بنانے کا عہد کیا گیا تھا۔ یوگی آدتیہ ناتھ کی ہندو یوا واہنی نامی ایک ملیشیا بھی ہے جسے انہوں نے خود قائم کیا تھا. ان کے مطابق یہ ملیشیا ثقافتی تنظیم ہے جو ہندو مخالف، ملک مخالف اور ماؤنواز مخالف سرگرمیوں کو کنٹرول کرتی ہے. صلاح الدین، بی بی سی، دلی.
بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق پاکستان میں مبینہ طور پر لاپتہ ہونے والے دو بھارتی شہریوں کے معاملے پر اب تک کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو پائی. پاکستانی دفتر خارجہ نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ اس حوالے سے انہیں دہلی میں پاکستانی ہائی کمشنر کے ذریعے بھی درخواست موصول ہوئی ہے. اس خبر کی مزید تفصیلات ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر موجود ہیں.
اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا.
بات کریں سیاست پر،
عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر بالکل فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-1139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
پاکستانی آل راؤنڈر محمد حفیظ کا کہنا ہے کہ اسپاٹ فکسنگ میں ملوث کرکٹرز پر تاحیات پابندی عائد کر دینی چاہیے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ غلطی نہیں جرم ہے. لہٰذا ایک ایسی مثال قائم کرنے کی ضرورت ہے جس سے دوسرے کھلاڑیوں کو سبق حاصل ہو. لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
جو بھی پاکستان کے لیے میچ کھیلے، جو بھی پاکستان کی کیپ آن کرے، اس کی یہ ذمہ داری انڈیویجول لیول پہ ہے کہ وہ اس عزت کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا. اور اگر اس کے باوجود اگر کوئی اس کو غلطی کہتا ہے تو میں اس کو غلطی نہیں کہتا، وہ جرم ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ کچھ ایسے فیصلے ضرور اب لے لیے جائیں پروون اینڈ گلٹی پلیئرز کے حوالے سے، تاکہ ایک غلط مثال کو دماغ میں رکھ کے ایسا دوبارہ سے کام نہ کر سکے.
جنوبی افریقہ نے نیوزی لینڈ کو ویلنگٹن میں ہونے والے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں 8 وکٹوں سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے. آج کھیل کے تیسرے دن جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 81 رنز کا آسان ہدف ملا جو اس نے 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. کیشف مہاراج نے اپنے کیریئر کی بہترین پرفارمنس دی اور 40 رنز کے عوض 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. انڈیا نے آسٹریلیا کے خلاف رانچی میں ہونے والے تیسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کھیل کے اختتام پر پہلی اننگز میں چتیشور پجارا کی سینچری کی بدولت 6 وکٹوں کے نقصان پر 360 رنز بنائے، لیکن آسٹریلیا کی پہلی اننگز کی برتری ختم کرنے کے لیے اسے مزید 91 رنز درکار ہیں. ادھر کولمبو میں سری لنکا نے بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن دوسری اننگز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 268 رنز بنائے اور 139 رنز کی برتری حاصل کر لی. نیوزی لینڈ اور پاکستان کی ہاکی ٹیمز کے درمیان ویلنگٹن میں ہونے والا دوسرا ہاکی میچ برابر رہا. 5 میچز کی سیریز کا پہلا میچ نیوزی لینڈ نے 2-3 گولز سے جیتا تھا. انڈین ویلز ٹینس ٹورنامنٹ میں خواتین مقابلوں کا فائنل 2 مرتبہ کی گرینڈ سلیم ونر سویتلانا کوزنیٹسووا اور روس کی ایلینا ویزنینا کے درمیان ہے. سیمی فائنل میں کوزنیٹسووا نے کیرولینا پلسکووا اور ویزنینا نے کرسٹینا میلاڈینوویچ کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو کی نشریات میں سن رہے ہیں. پاکستان کے مشیر برائے امور خارجہ اور افغان قومی سلامتی کے مشیر کی لندن اور ماسکو میں ہونے والی ملاقاتوں میں کیا ہوا، اس کی تفصیل اور فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ پروگرام میں شامل ہے. ذرا دیر میں سنیے گا، لیکن یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کا خلاصہ.
فرانسیسی وکلاء استغاثہ کا کہنا ہے کہ پیرس کے اورلی ہوائی اڈے پر سیکیورٹی فورسز کی گولی سے ہلاک ہونے والا شخص مشتبہ طور پر اسلامی شدت پسندی کی طرف مائل تھا۔ انڈیا کی حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے نئے وزیر اعلیٰ کے طور پر ایک متنازع ہندو راہب یوگی آدتیہ ناتھ کو منتخب کیا ہے۔ شام باغی سیکیورٹی فورسز کی ایک بڑی کارروائی کے بعد ہومس شہر میں اپنی آخری پناہ گاہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک اعلی اہلکار ریما کیلاف نے فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل کے رویے کو نسل پرستانہ قرار دینے کے بارے میں رپورٹ کو واپس لینے کے لیے دباؤ پر احتجاجاً اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ کانگو میں اقوام متحدہ کے مشن نے حکومتی فورسز پر اپنے ہی شہریوں کو نشانہ بنا کر ہلاک کرنے کا الزام لگایا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
شمیلہ خان سے اہم خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا۔ سیربین کے دوسرے موضوعات میں پہلے یہ کہ پاکستان کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز اور افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حنیف اطمر کے درمیان گزشتہ ہفتے یہاں لندن میں برطانوی میزبانی میں ملاقات ہوئی، جس میں پاک افغان بارڈر اور شدت پسندی کے معاملات پر بات چیت ہوئی۔ بعد ازاں واپسی پر دونوں اہلکاروں کی ماسکو میں روسی حکام سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ ان ملاقاتوں میں کیا طے پایا اور اس بات پر کہ جو یہ ملاقاتیں ہوئیں ان کا فائدہ دونوں ملکوں کو کس طرح پہنچ سکتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے یہاں بی بی سی کے افغان سروس کے ہمارے ساتھی عنایت اللہ یاسینی اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ عنایت اللہ یاسینی، پہلے تو یہ بتائیں کہ دونوں ممالک کے اہلکاروں کی ملاقاتوں سے حاصل کیا ہوا؟
اب تک تو بظاہر کچھ حاصل نہیں ہوا، لیکن جو سورسز ہیں، میں نے ایک سورس جو افغان ڈیلیگیشن کے قریب تھی ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بہت سے معاملات پر باس ہوا اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاک افغان سرحد جو تورخم ہے، وہ چمن ہے اور غلام خان ہے، اس کو جلدی کھولا جائے گا۔ اب بھی تھوڑی دیر پہلے میں افغانستان میں ایک سورس سے بات کر رہا تھا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ افغان ہوپ فل ہے کہ یہ راستہ کھولا جائے گا۔ کنسٹرکٹیو تھی یہ مذاکرات، کہہ رہے ہیں سارے سورسز، لیکن جب تک ہم کوئی زمین پر کوئی
چیز
نتیجہ نہ دیکھے تو کچھ کہنا مشکل ہوگا۔ اس ملاقات کے بعد حنیف اتمر اور دوسری سب ماسکو چلے گئے۔ آج اس ملاقات کے حوالے سے جو حنیف اتمر جو افغان پریزیڈنٹ کے ایڈوائزر ہے کابل میں، ان کے اسپوکس مین نے بات کی ہے، وہ پہلی بار انہوں نے کہا ہے کہ روسیوں نے اوپنلی آفیشلی کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے طالبان کے ساتھ رابطے میں ہے وہ، اور ان کو پریس کریں گے کہ افغان لیڈ نیگوشیشنز میں شامل ہو جائیں۔
تو یہ کیسے ہیں، روسی طالبان کے ساتھ رابطے میں کیسے ہیں، کس سٹیج پہ ہیں اور کن ذرائع سے ہیں؟
اس میں انہوں نے ڈیٹیل تو نہیں دیا، لیکن وہ کہتے کہ انہوں نے کنفرم کیا، وہ افغانستان کو ایک خدشہ تھا کہ یہ متوازی سسٹم نہ بنا جائے۔ میرے خیال سے روس کا جو پروگرام ہے وہ چار نقطوں پر ہیں۔ ایک اسٹریٹجک اہداف ان کے، یہ چار اہداف ہیں۔ ایک یہ کہ روس دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ افغانستان کے معاملے میں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے دیکھا کہ چار جانبہ مذاکرات اسلام آباد میں ہوئے، پھر روس اس میں نہیں تھا، روس نے خود ایک کانفرنس بلائی تھی ماسکو میں۔ دوسرا یہ کہ داعش کا جو خطرہ ہے، ہم نے دیکھا سیریا میں روس جو سیریا کی گورنمنٹ کی حمایت کر رہے ہیں، اس لیے طالبان اور داعش لڑ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ۔ اور تیسرا جو بہت بڑا ہو سکتا ہے وہ افیوم کا ہے جو طالبان ایریا سے رشیا بھی۔
یہ بتائیں کہ روس پاکستان اور افغانستان کے معاملات میں عملاً یا پریکٹیکلی کیا اقدامات کر سکتا ہے؟
میرے نظر سے بہت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ روس خطے میں ہے، روس تاجکستان افغانستان بارڈر میں ہے۔ روس، آپ کو یاد ہوگا کہ روس اور پاکستان کے اسپیشل فورسز کے فوجی مشقیں تھے گزشتہ سال، ایسے نظر آ رہا ہے کہ ایک نیا گیم شروع ہو رہا ہے، اور میرے خیال سے جب یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اس کے یقیناً اثرات افغانستان میں سارے ریجن پر مرتب ہوں گے۔ ایران میں، ایران بھی اب جو ٹاکس روس نے شروع کیا تھا وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے، میں دیکھتا ہوں کہ اس کی بہت اثرات ہوں گے آنے والے مہینوں میں اور سالوں میں۔
عنایت اللہ یاسینی، بہت بہت شکریہ۔ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی سال دوم کی طالبہ نورین لغاری
یکم فروری کو یونیورسٹی گئیں اور لاپتہ ہو گئیں۔ ان کے والد جو سندھ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اپنی بیٹی کی تلاش میں پولیس کے ساتھ ساتھ تمام دیگر ذرائع بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی سراغ نہیں مل پا رہا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نورین کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ انتہا پسندانہ خیالات رکھتی تھیں، جس کی وجہ سے پولیس کے مطابق فیس بک انتظامیہ نے ان کا اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیا تھا۔ حیدرآباد سندھ سے علی حسن کی رپورٹ۔
حتمی اور مصدقہ طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ نورین اغوا ہوئی ہیں یا اپنی مرضی سے کہیں چلی گئی ہیں۔ ان کے والد پروفیسر جبار کا کہنا ہے
تو وہ ایز یوزول روٹین میں فرائیڈے 10 فروری صبح 7:30 بجے نکلی ہے گھر سے یونیورسٹی جانے کے لیے، تو گھر سے نکلی ہے تو واپس نہیں آئی، یعنی کوئی کلو کوئی ٹریس نہیں ہے، این سی ایف آئی آر یہ تو سب ہو چکی ہیں۔
ان کی گمشدگی کی رپورٹ 25 فروری کو درج کرائی گئی تھی۔ ان کے والد پولیس کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں۔
سر پولیس تو ایز یوزول وہ سلو پیس پہ جو ان کے پاس کام ہوتا ہے بس وہ کہتی ہے کہ اس کو ہم صاف جو ہے وہ یعنی پولیس کا امیج بنے، اور بس انہوں نے یہ ہمت کی ہے کہ بس بتایا ہے کہ یہاں پہ نہیں تو اس کا مطلب کہ وہ لاہور چلی گئی ہے ڈیوو کے تھرو۔
نورین کی ایک سہیلی کا کہنا ہے کہ انہیں نورین کا پیغام موصول ہوا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ خلافت کی سرزمین میں پہنچ گئی ہیں۔ حیدرآباد پولیس کے سربراہ عرفان بلوچ کہتے ہیں کہ نورین نجی بس سروس کے ذریعے لاہور کے لیے بیٹھی تھیں۔
لڑکی جو ہے وہ لاہور کی جو ڈیوو ہے اس میں بیٹھی اور آگے جا کے پھر ان کا پتہ نہیں لگ رہا، تو لیکن یہ قبل از وقت کسی آرگنائزیشن میں ان کا شمولیت ہونا اور یا کسی اور یعنی کہ یا کوئی اور ادارہ اس کو ہینڈل کر رہا ہو یہ ہم کسی نتیجے پہ ابھی تک نہیں پہنچ پائے۔ ہم نے جو لڑکی کے جو دوست رہے ہیں یا ان کے ٹیچرس رہی ہیں اور ان کے جو ویب سائٹس فارمر ویب سائٹس رہی ہیں، کیونکہ فیس بک نے ان کے جو اکاؤنٹس تھے وہ بلاک کیے ہوئے تھے پہلے بھی، اور اس کا ریزن یہی تھا کہ وہ ایکسٹریمزم کے اوپر وہ کافی ان کے اوپر مواد آ رہا تھا وال پہ، تو انہوں نے اس کو بلاک کیا تھا۔ تو اس کے بعد ان کا اکاؤنٹ نہیں چل رہا، وہ بلاک ہی ہے۔ تو باقی جو ان کے فرینڈس ہیں ان کے جو ٹیچرس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ان کے ویوز جو تھے کافی ایکسٹریمسٹ تھے۔
ان کے والد کہتے ہیں کہ اسی دن بیٹی کے فون استعمال کرنے کا سراغ حیدرآباد کے ٹھنڈی سڑک والے علاقے سے ملا تھا، جبکہ لاہور جانے والی گاڑی کا وقت 2:00 PM بتایا گیا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ 2:45 گاڑی چلی ہے بس حیدرآباد سے 10 تاریخ کو اور لاہور کے لیے روانہ ہوئی ہے، جبکہ موبائل اس کا پھر آن ہوتا ہے وداؤٹ سین 5:07 پہ ٹھنڈی سڑک پہ ایگریکلچر کمپلیکس کے سامنے لاپ ہے، سم نکلی ہوئی ہے، بیٹری نکلی ہوئی ہے۔
پروفیسر لگاری تسلیم نہیں کرتے کہ ان کی بیٹی کے خیالات انتہا پسندانہ تھے، وہ کہہ رہے تھے
نہیں سر یہ تو نہیں یہ مجھے تو یہ ریموٹ پاسبلٹی لگتی ہے، یہ ہمیں ٹویسٹ کر کے اور ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
آپ کا خیال ہے ولفلی وہ کسی کے ساتھ چلی گئی ہیں؟
نہیں کسی کے ساتھ نہیں جا سکتی سر۔
نورین کی گمشدگی ابھی تک پر اسرار ہے۔ صوبہ سندھ میں حالیہ دنوں میں بعض اور طالبات کی گمشدگی کی اطلاعات بھی ہیں، لیکن دو کے علاوہ کسی گمشدگی کی رپورٹ پولیس میں درج نہیں ہے۔ بعض کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے عدالتوں میں پیش ہو کر اپنی پسند سے شادیاں کر لی ہیں۔
یہ تھی علی حسن کی حیدرآباد سندھ سے رپورٹ۔ پاکستان میں انصاف کے حصول میں 17 برس بھی لگ سکتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ 38 برس کی وجیہ عروج کو اس وقت ہوا جب اس ماہ 17 سال قبل پنجاب یونیورسٹی لاہور کے خلاف دائر کیے گئے حتیٰ عزت کے ان کے مقدمے کا فیصلہ ان کے حق میں آ گیا، مگر کیا اس سے ان کو پہنچنے والی اذیت کا ازالہ ہو پائے گا؟ تفصیلات بتا رہے ہیں لاہور سے عمر دراز۔
آج سے 17 سال قبل لاہور کی شہری وجیہ عروج کی عمر محض 21 برس تھی اور ان کے سامنے پاکستان کی سول سروس میں شمولیت حاصل کرنے جیسے خواب تھے۔ 17 برس کے بعد آج وہ کینیڈا کی شہری ہیں اور ایک گھریلو خاتون ہیں۔ ان کے 3 بچے ہیں اور سب سے بڑی بیٹی کی عمر 14 برس ہے۔ وہ ایم اے انگریزی کرنے کے بعد نہ تو خواہش کے باوجود مزید تعلیم حاصل کر سکیں اور نہ ہی سول سروس کا امتحان دے سکیں، اور اس کی وجہ بنی تھی 17 برس قبل پنجاب یونیورسٹی لاہور کی جانب سے مبینہ غفلت، جس کی بنا پر وجیہ کو ان کے ایم اے انگریزی کے پہلے سال کے پرچے میں غیر حاضر قرار دے کر فیل قرار دے دیا گیا تھا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے وجیہ عروج کا کہنا تھا کہ اس سے نہ صرف ان کو معاشرے کی جانب سے اپنے کردار پر اٹھنے والی انگلیوں کا سامنا کرنا پڑا، ان کا تعلیمی سفر بی ایم اے سے آگے نہ بڑھ سکا۔ ان کے مستقبل کے حوالے سے فکر مندی پر ان کے خاندان نے ان کی جلد شادی کر دی اور سن 2007 میں وہ اپنے شوہر کے ہمراہ کینیڈا منتقل ہو گئیں۔ اگرچہ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے پر پنجاب یونیورسٹی نے نہ صرف اپنی غلطی کا اعتراف کیا بلکہ ان کا پرچہ بھی تلاش کر لیا اور ان کو پاس بھی کر دیا گیا، مگر وجیہ عروج کا کہنا ہے کہ اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔
جب اس نے ایبسنٹ کا رپورٹ کارڈ میرے والد صاحب کو دیا ہے تو اس بندے نے بولا کہ آپ کو کیا پتا آپ کی بیٹی نے پیپر بھی دیے تھے یا وہ کہیں اور تھی۔ وہ کوسچن جو تھا وہ ایک تیر کی طرح، یعنی میرے ابو مجھے بتاتے ہوئے بھی میرے والد صاحب بہت، یعنی پسینہ ان کو آیا ہوا تھا، اس کے بعد میری آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ طرح سے مجھے بہت سوشلی پریشر میں آئی میں، کہ سب کہتے تھے کہ تم نے پیپر دیا بھی تھا کہ نہیں، اور بہت زیادہ مجھے امبیرسمنٹ فیل ہوئی۔
سن 2000 میں لاہور کی ایک عدالت میں وجیہ عروج نے پنجاب یونیورسٹی لاہور کے خلاف حتمی عزت کا دعویٰ کر دیا تھا، تاہم اس کا فیصلہ آنے میں 17 برس لگ گئے۔ اس کیس کا حتمی فیصلہ اس ماہ کی 8 تاریخ کو وجیہ کے حق میں دے دیا گیا، جس میں عدالت نے پنجاب یونیورسٹی کو وجیہ کو 800,000 روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تاہم یونیورسٹی اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا حق رکھتی ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پنجاب یونیورسٹی لاہور کے ترجمان خرم شہزاد کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی عدالتی فیصلے کا احترام کرے گی، تاہم وہ اپنا آئندہ کا لاہے عمل عدالتی فیصلے کے تفصیلی جائزے کے بعد طے کریں گے۔
یہ 1999 کا کیس ہے، تو اس میں ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور عدالتی فیصلہ ہمارے پہ آئے گا، پھر جب موصول ہوگا تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ جو عدالت نے فیصلہ دیا اور جو یونیورسٹی کا ریکارڈ ہے، اگر تو اس میں طالبہ کو کی درست ہے اور وہ رائٹ ہے تو ہم عدالتی فیصلے کو بالکل عمل درآمد کریں گے، اور اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ یونیورسٹی کس میں رائٹ پہ ہے تو
دوسری طرف وجیہ عروج کا کہنا ہے کہ فیصلہ آنے میں بہت دیر ہو گئی، مگر ان کو اس بات کی خوشی ہے کہ کم از کم وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئیں کہ وہ غلط نہیں تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو اذیت ان کو ان تمام سالوں میں اٹھانا پڑی اس کا ازالہ پیسوں سے نہیں ہو سکتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کو اطمینان اور خوشی ہوتی اگر یونیورسٹی اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے ان کو معافی کا ایک خط ہی لکھ دیتی، مگر ایسا تاحال نہیں ہو سکا۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
پاکستان کے ضلع چترال میں کیلاش قبیلے کی فلاح کے لیے زندگی وقف کرنے والی برطانوی خاتون مورین لائنز 80 برس کی عمر میں پشاور میں انتقال کر گئی ہیں۔ ان کی آخری رسومات آج پشاور میں ادا کی جا رہی ہیں۔ مورین لائنز 1982 میں مستقل طور پر چترال کے علاقے کیلاش میں رہنے کے لیے آئیں اور پھر یہیں کی ہو کر رہ گئیں۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
مورین لائن چند ماہ سے بیمار تھی، کل رات ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو پشاور کے نجی ہسپتال پہنچایا گیا جہاں وہ دم توڑ گئی۔ گورہ قبرستان میں آخری رسومات کے وقت وہ دو خاندان موجود تھے جن کے پاس مورین لائن چترال اور پشاور میں رہتی تھیں۔ مورین لائن 1980 میں پاکستان آئیں اور پھر واپس برطانیہ چلی گئیں جہاں انہوں نے نرسنگ کی تربیت حاصل کی، اور پھر 1982 میں واپس آئیں تاکہ چترال کے ان نظر انداز لوگوں کی خدمت کر سکیں جنہیں صحت کی سہولیات دستیاب نہیں ہیں۔ مورین لائن کے سیکرٹری جانس خان نے بی بی سی کو بتایا کہ ایسی شخصیت انہوں نے نہیں دیکھی جو صرف انسانیت کی خدمت پر یقین رکھتی تھی۔
میرے گھر پر جس سے بغیر انوائرمنٹ پہ کام کرتا تھا، فارسٹ پہ کام کرتا، ہیریٹیج پہ کام کرتا تھا، ایجوکیشن پر، تو کافی مختلف شعبوں میں کام کرتا تھا۔ ایک ان کے برٹش چیریٹی اتنا آتا تھا کہ کام کرتا تھا اس پر معمول، اور دوسرا ادھر پاکستانی این جی او انہوں نے کھولے کیلاش انوائرمنٹل پروٹیکشن سوسائٹی نام پر۔
ان کا کہنا تھا کہ اگر چترال کے علاقے میں کوئی بیمار ہوتا اور وہاں اس کا علاج نہیں ہو پاتا تھا تو وہ اسے اپنے خرچ پر علاج کے لیے پشاور لاتی، یہاں ان کا علاج کرایا جاتا اور پھر واپس انہیں چترال لے جایا جاتا۔
بلڈ ریلیشن والے نہیں، بلڈ جو ہوتے بہن بھائی، چاچا جان یا ماں باپ،
وہ نہیں ہے کوئی بھی،
وہ دوست ہے وہاں باہر، دوستان ہے، چیریٹی یا ممبر ہیں، چیئرمین ہیں، وہ ہے، اور پاکستان میں ادھر تو دنیا ہے، رشتہ داری سمجھو جس ہر پشاور رہنے والے اس کے دوست ہیں اور رشتہ دار ہیں۔
جانس خان کا کہنا تھا کہ مورین لائن بنیادی طور پر چترال میں طب کے حوالے سے کام کرتی رہی، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے آثار قدیمہ اور کلچر کے میدان میں بھی کام کیے۔ مورین لائن گرمیوں میں چترال اور سردیوں میں پشاور میں قیام کرتی تھیں۔ انہوں نے دنیا کے مختلف ممالک میں فلاح کے کام کیے لیکن انہیں پاکستان ہی پسند آیا۔ خیبر پختونخوا میں محکمہ آثار قدیمہ میں کام کرنے والی کیلاش قبیلے کی ایک خاتون وحیدہ نے بی بی سی کو بتایا کہ مورین لائن نے چترال میں آثار قدیمہ کے تحفظ کے لیے بھرپور جدوجہد کی اور انہوں نے اس بارے میں ہر جگہ آواز اٹھائی۔ مورین لائن کی عمر 80 سال 5 ماہ تھی اور اپنی عمر کے 34 سال انہوں نے پاکستان میں گزارے۔ ان کے قریبی لوگوں کا کہنا ہے کہ مورین لائن کا ماننا تھا کہ وہ انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے بولیویا کے چمانے باشندوں کے دل کو سب سے زیادہ صحت مند پایا ہے۔ سائنس کے معروف میگزین لانسٹ میں شائع ایک مطالعے میں کہا گیا ہے کہ چمانے باشندوں کی شریانوں میں کہیں بھی کسی قسم کی رکاوٹ کی علامت نہیں ملی ہے، یہاں تک کہ ان کے معمر لوگوں میں بھی یہ علامت نہیں پائی گئی۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز ہاشمی۔
محققین کا کہنا ہے کہ یہ لوگ حیرت انگیز ہیں جن کی طرز زندگی اور خوراک بالکل مختلف ہے۔ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ اب دنیا کو واپس شکاری اور ابتدائی کاشتکاری والے دور میں نہیں لے جایا جا سکتا، تاہم اس میں ہم تمام افراد کے لیے سبق آموز باتیں ہیں۔ بولیویا کے زیریں علاقوں میں امازون کے جنگلوں میں دریائے مانکی کے کنارے یہ چیمیانے باشندے آباد ہیں جو شکار کرتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں اور کھیتی کرتے ہیں۔ ان کا طرز زندگی ہزاروں سال قبل پیدا ہونے والی تہذیبوں سے مماثلت رکھتا ہے۔ سائنسدانوں نے ان تک پہنچنے کے لیے مختلف پروازیں اور پھر کشتیوں کا سہارا لیا۔ غذا کے لیے ان چیمیانی باشندوں کا انحصار 17% جنگلی جانوروں کے شکار پر ہے، جبکہ 7% تازہ پانی کی مچھلیاں اور باقی غذا چاول، مکئی، شکرقند اور کیلے سے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ باشندے جسمانی طور پر بہت سرگرم زندگی بسر کرتے ہیں۔ مرد اوسطاً 17,000 قدم روزانہ چلتے ہیں، جبکہ خواتین اوسطاً 16,000 قدم طے کرتی ہیں، یہاں تک کہ بوڑھے افراد 15,000 قدم روزانہ چلتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دنیا کے عام افراد صرف 10,000 قدم روزانہ چلتے ہیں۔ تحقیق میں شامل کیلیفورنیا لانگ بیچ میموریل میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹر گریگری تھامس نے کہا کہ چیمیانی باشندے غیر معمولی زندگی بسر کرتے ہیں۔
بی بی سی اردو آن لائن کی رپورٹ پیش کر رہے تھے فراز ہاشمی۔ متحدہ عرب امارات کے معروف شہر دبئی میں ایک تقریب کے دوران شہر کے 7 مشہور باورچیوں نے ایک برگر تیار کیا ہے جو 10,000 امریکی ڈالر کے عوض فروخت ہوا ہے۔ یہ 10,000 ڈالر میں کیوں فروخت ہوا اور کیا وجہ تھی کہ یہ برگر اتنا مہنگا بنا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر یہ خبر موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتے وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا، جو ترتیب دیا ہے اور پیش کر رہی ہیں نصرت جہاں۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ بالی ووڈ راؤنڈ اپ،
ہم ابھی تک انٹروڈیوس نہیں ہوئے۔
آئی ایم زویا، فرینڈز کال می زی۔
آئی ایم منیش، مائی فرینڈز کال می دوردرشن۔
بہت خراب جوک تھا۔
یہ دونوں یعنی سلمان خان اور کترینہ کیف فلم ایک تھا ٹائیگر میں لاپتا ہوئے تھے۔ فلم میں انڈیا پاکستان کی را این آئی ایس آئی ابھی تک انہیں ڈھونڈ رہی ہیں۔
ہمیں ٹائیگر کو ڈھونڈنا ہے اور واپس لانا ہے۔
اب دیکھتے ہیں کہ ٹائیگر زندہ ہے میں یہ دونوں ایجنسیوں نے ڈھونڈ پاتی ہے، یا پھر چھپم چھپائی کا یہ کھیل یوں ہی چلتا رہے گا۔ یہ ملیں گے یا نہیں اس کا تو پتا نہیں۔ ہاں، مجھے ملی ہے اس ہفتے کی کئی گرما گرم خبریں۔ سننا چاہیں گے؟ ہاں تو چلے میرے ساتھ بالی ووڈ کے گلیاروں میں۔ جی ہاں، میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخری پاستا یعنی چنکی پانڈے کو کیسے ملا بیگم جان کا رستہ۔
یہ کوٹھا خالی کرنا ہوگا بیگم جان، اس کوٹھے کے بیچوں بیچ ہندوستان اور پاکستان کا بارڈر نکلے گا۔
ودیا بالن نے بیگم جان بن کر کتنی گالیاں دی، اور وویک اوبرائے یاد ہے آپ کو؟ تو جانیے کہ وہ آج کل کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔
رب نے نہیں روکا، قسم ہمارا ہوٹل فل ہے۔
لیکن ہمیں تو بکنگ کنفرمیشن ملی تھی۔
I'm joking، میں اس ہوٹل کا مالک، میرا نام آخری پاستا۔
फिल्म हाउसफुल से बॉलीवुड में नया जन्म लेने वाले चंकी पांडे आखिरी पस्ता बनकर लोगों को खूब हंसाते रहे, लेकिन अब वो फिल्म बेगम जान में लोगों को डराने के मूड में है। क्यों चंकी जी, ये कैसे हुआ?
नहीं, जब सुजीत दा ने मुझे इस फिल्म के ऑडिशन के लिए बुलाया तो मैं थोड़ा शॉक हो गया कि आखिरी पास्ता को कैसे बुलाया। और हाउसफुल 3 रिलीज हुई थी फ्राइडे पे, संडे पे मैंने ऑडिशन किया तो जो मेरे ऑडिशन ले रहे थे वो हंस रहे थे जब एक विलेन का ऑडिशन चल रहा है इधर। लेकिन आई थिंक सुजीत दा ने जो करवाया मुझसे पिक्चर में, आई थिंक मैं खुद को पहचान नहीं पाता हूँ पिक्चर में, जब भी मैं देखता हूँ, जब मैं डब करता हूँ। और आप भी थोड़ा शॉक हो जाएंगे जब आपने ट्रेलर में पहचाना किसी ने मुझे, नहीं ना?
उठा नहीं हटवाया तो तार का काम रुक जाए।
कुछ मामलों के लिए बेसरकारी मुलाजिम भी होते हैं
कबीर, हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी। बोलो किसका काम तमाम करवाना है?
बहुत बुरी मौत मरोगी बेगम।
बेगम जान का जानदार किरदार विद्या बालन निभा रही हैं। विद्या हमेशा से ही मुख्तलिफ रंग के किरदार निभाकर लोगों को चौंकाती रही हैं।
पता है सिल्क सबसे महंगा क्यों है? क्योंकि उसकी किस्मत में चमकना लिखा है।
एक बार फिर विद्या एक नए रूप में नजर आएंगी। सुना है फिल्म बेगम जान बनकर आपने ढेर सारी गालियाँ दी है।
ये जहाँ से आती हैं, जिस तरह का माहौल है वो गालियाँ बहुत आसानी से बकती हैं। सारी की सारी लड़कियाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। When I was playing the role, I didn't think कि अच्छा मैं गाली कैसे बकूं, because you can't be बेगम जान and be, you know, मैं शायराना उर्दू नहीं बोल सकती।
ये बड़े बड़े सरकारी अफसर हैं,
eviction notice लेकर आए हैं।
ये कोठा खाली करना होगा बेगम जान।
ये मेरा घर है और इससे पहले कि कोई हमें यहाँ से हटाए, हम उसके हाथ पैर और जिस्म का पार्टीशन कर देंगे।
लगता है फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती के बाद से विवेक ओबराय काम नहीं बल्कि सिर्फ मस्ती कर रहे हैं। उनके बारे में ना कोई खबर है और ना ही कोई गॉसिप। विवेक जी, कोई नई हिंदी फिल्म साइन की आपने?
अब मैं फिल्म सिर्फ वो कर रहा हूँ जो मुझे एक्साइट कर रही है, क्रिएटिव प्रोसेस वो कर रहा हूँ जो मुझे एक्साइट कर रही है, और खुद भी प्रोडक्शन कर रहा हूँ। भी साउथ की एक बहुत बड़ी फिल्म मैंने की है विवेकम, तो मेरा बड़ा मन था कि मुझे हर भाषा में, तो आई वांट टू हिट ऑल 4 लैंग्वेजेस, मेजर लैंग्वेजेस ऑफ साउथ इंडस्ट्री, और साथ में हिंदी में भी प्रोडक्शन भी कर रहा हूँ।
I want to speak to Mr. George Bush, American President.
Mr. Bhatti.
Dhanlakshmi Bank.
आइए आपको मिलवाता हूँ उससे, मिस्टर भट्टी से।
सर।
गणपत बजाना काय को बंद किया?
ये वो हैं जिन्होंने जवानी में ही एक बुजुर्ग का किरदार अदा किया और 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड की फिल्मों में मुख्तलिफ और बेशुमार किरदारों में नजर आने वाले अदाकार अनुपम खेर 1982 में फिल्म आगमन से हिंदी फिल्मों में आए और 1984 में फिल्म सारांश में 28 साल अनुपम खेर ने एक रिटायर्ड बुजुर्ग का किरदार निभाकर सबको हैरान कर दिया।
कहाँ जा रहे हैं?
मिनिस्टर साहब से मिलना है। आप यहाँ तक आए कैसे?
मैंने चुना आपको, मैंने, मेरी वजह से आप यहाँ इस कुर्सी पर। अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ेगी मुझे। I don't see any hope for this country now.
तो अनुपम जी, फिल्मों में कैसे आए?
3 जून 1981 को अपने ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग करके मुंबई पहुंचा था बीटी स्टेशन पर, और 3 साल मैंने बहुत से सड़कों की खाक छानी, काम ढूंढा, नहीं मिला, लेकिन फाइनली मुझे सारांश मिली और 25 मई 1984 को सारांश रिलीज हुई थी। आज मुझे काम करते हुए 32 साल हो गए हैं, 505 फिल्मों में काम कर चुका हूँ, 505वीं फिल्म की शूटिंग अभी खत्म की है।
अनुपम खेर ने कॉमेडी से लेकर विलन के किरदारों के साथ साथ बतौर करेक्टर एक्टर के रूप में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। यूं तो अनुपम खेर ने इंडस्ट्री के तमाम बड़े स्टार्स के साथ काम किया, लेकिन शाहरुख खान के साथ इनकी कई कामयाब फिल्में रहीं, जिनमें डर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें और वीर ज़ारा शामिल हैं। अनुपम जी, कैसा लगता है इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद?
बहुत ज्यादा, गॉड ने बहुत कुछ दिया मुझे। बॉम्बे में रोज हजारों लोग आते हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए, और इस प्रोफेशन में खासकर 0.001% को मौका मिलता है। मैं उन 0.0001% में से एक हूँ। किसने सोचा था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं शिमला से, मेरे पिताजी फॉरेस्ट में क्लर्क थे, मैं यहाँ आऊंगा, 30 साल में मैं 480 फिल्में करूंगा। अभी भी 30 साल बाद भी मैं उसी शिद्दत से और उसी ऑनेस्टी से आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो भगवान ने तो बहुत दिया है, मैं संतुष्ट हूँ।
सोनिया दे रंग देख लो, बिना चोर तो है उड़ती पतंग देख लो, बल्ले बल्ले।
अनुपम खेर ने बॉलीवुड के बाहर भी अपनी एक पहचान बनाई। 2002 में बैंडिट लाइक बेकहम और 2004 में प्राइड एंड प्रेजुडिस जैसी फिल्में की।
It's like representing India in cricket, hockey or boxing, etc. When I'm doing a film with Hollywood people or abroad, I think I have to give my best, and that works out well.
अनुपम खेर को फिल्म फेयर नेशनल अवार्ड मिले, लेकिन पिछले साल हुकूमत हिंद की जानिब से पद्म भूषण का एजाज मिलने के साथ साथ उन पर तंज और तनकीद की बौछार भी हुई और इसे एक सियासी कदम कहा गया। अनुपम खेर की बेगम किरण खेर, जो कि अदाकारा भी हैं, बीजेपी की रुकन पार्लियामान हैं, तो क्या आप सियासत में जाना चाहेंगे?
मुझे पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, पर आई थिंक लोग कंफ्यूज करते हैं कि अगर किसी पॉइंट देश में किसी चीज के चलते अगर आप उस पर कमेंट करते हैं तो लोगों को वो कमेंट कभी कभी एक देशभक्ता नहीं लगता का नहीं लगता, एक पॉसिबल पॉलिटिशियन का लगता है। इनफैक्ट मेरी ताकत ज्यादा है अगर मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करूँगा।
अनुपम खेर जल्दी ही फिल्म नाम शबाना और टॉयलेट एक प्रेम कथा में नजर आएंगे।
रफा दफा सारी दुनिया को करके मजा बजा कर लो, मजा बजा कर लो, रफा दफा सूफी बंदों को करके मजा बजा कर लो।
हेलो नूरी, नूरी लिसन लिसन लिसन, आई एम कमिंग।
कुछ भी हो जाए इधर नहीं मरना।
बात करते हैं इस हफ्ते की फिल्मों की। इस हफ्ते फिल्म ट्रैप और अब्बास मस्तान की फिल्म मशीन रिलीज हुई है। हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी ने दोनों फिल्में देखी हैं। तो अब दोनों फिल्मों के बारे में मुख्तसर बात करते हैं। पहले ट्रैप पर बात कर लें।
ट्रैप एक बहुत अनोखी फिल्म है क्योंकि इसकी कहानी बहुत अनोखी है। एक लड़का जो फंस जाता है एक बड़ी बिल्डिंग में जो अनइनहैबिटेड है और बुरी तरह फंस जाता है, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो किसी के साथ भी हो सकता है। हम सब किसी ना किसी समय ऐसे दौर से गुजर चुके हैं, लेकिन शायद इतना नहीं हम झेल पाते जितना कि इस फिल्म में मेन किरदार जो राजकुमार राव ने किया है वो दिखाया जाए।
मशीन में अब्बास के बेटे मुस्तफा थे, तो ये फिल्म कैसी रही?
अब्बास मस्तान ने हमें बहुत अच्छी अच्छी थ्रिलर दी है, एक्शन पैक थ्रिलर। हमें शाहरुख खान की बाजीगर दी है उन्होंने, और उसके बाद भी उन्होंने हमराज दिए, इसमें अक्षय खन्ना का बहुत खूबसूरत रोल था। यहाँ पे उन्होंने सोचा होगा शायद मेरा जो पुराना फॉर्मूला है वो दोबारा काम कर जाएगा।
स्टूपिड,
मैं ब्रेक पर पाँव नहीं रखता क्योंकि मुझे मौत से डर नहीं लगता।
अब्बास मस्तान अब्बास का ही शायद बेटा है जिसने यहाँ हीरो का काम किया है, और उन्होंने दोबारा से बाजीगर को रिहैश करके पेश किया है। जरूरी नहीं है जो शाहरुख खान के साथ थी बात या काजोल और शिल्पा शेट्टी के साथ थी बात, वो दोबारा काम कर जाए।
इतना तुम्हें चाहना है ना सोच सको।
कितना प्यार करते हो तुम मुझे?
प्यार के बारे में तो पता नहीं, पर मैं जानता हूँ कि बाकी की जिंदगी मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ।
तो ये था आज का बॉलीवुड राउंड अप। कैसा लगा आपको? अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें, खुदा हाफिज़।
बीबीसी बॉलीवुड राउंड अप, बॉलीवुड राउंड अप।
बेगम जान की गालियां और आखिरी पास्ता यानी चंकी पांडे की बेमकसद बातें, ये था आज का बॉलीवुड राउंड अप। पेश कर रही थी नुसरत जहां। سیربین یہاں اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد علی اور پروڈیوسر خالد کرامت. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈیرک کلاک اور اسلام آباد میں ہمارا ساتھ دیا اسرار الحق نے. سیربین کی ٹیم اور جاوید سمرو کو یہاں اجازت دیجیے اور آپ سنیے آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ.
فرانسیسی وکلائر استغاثہ کا کہنا ہے کہ پیرس کے اورلی ہوائی اڈے پر سیکیورٹی فورسز کی گولی سے ہلاک ہونے والا شخص مشتبہ طور پر اسلامی شدت پسندی کی طرف مائل تھا. انڈیا کی حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے نئے وزیر اعلی کے طور پر ایک متنازع ہندو راہب یوگی آدیا ناتھ کو منتخب کیا ہے. دنیا کی بڑی معیشتوں کے گروپ جی ٹوینٹی کے وزرائے خارجہ جرمنی میں ہونے والے سالانہ اجلاس میں آزاد تجارت یا فری ٹریڈ کی توثیق کرانے میں ناکام ہو گئے ہیں. تنزانیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ کینیا میں ڈاکٹرز کی ہڑتال کے اثرات پر قابو پانے میں مدد کے لیے اپنے 500 ڈاکٹرز کینیا بھیج رہا ہے. اور شامی باغی سیکیورٹی فورسز کی ایک بڑی کارروائی کے بعد ہم شہر میں اپنی آخری پناہ گاہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے. Thank you.